صلي وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تیسرے پارے کی آدھے سے زیادہ تلاوت کی گئی. پہلی سورت سورہ نبا ہے. نبا عام طور پر اہم خبر کو کہتے ہیں. کفار مکہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، مذاقن یا ویسے ہی، قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات فرما دی کہ کلا سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. یعنی قیامت ایسی چیز ہے کہ یقیناً اس نے آنا ہی آنا ہے، کسی آدمی کا یقین ہو یا نہ ہو، وہ آ کر رہے گی. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا، پہاڑ کو ہم نے زمین میں گاڑ دیا، کیلے بنا دیے، اور اسی طریقے سے دیگر اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم سے جب لوگ پل صراط کو گزریں گے تو چوکیاں ہوں گی جہاں پر جنت کے فرشتے بھی ہوں گے اور جہنم کے فرشتے بھی ہوں گے. تو کوئی شخص وہاں سے گزر نہ سکے گا، جو جہنمی ہوگا وہ جہنم میں گر جائے گا، اس کو جہنم میں فرشتے ڈال دیں گے. بہرحال یہاں پر اس کا بھی سب ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ جو متقی ہیں وہ کامیاب ہوں گے. ان للمتقین مفازا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل تقوی میں شامل فرمائے. اسی طرح سورہ نازعات میں جو نچوڑ ہے، فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، یعنی وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک کر رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بس اس کا ٹھکانہ جنت. تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آدمی گناہ سے بچ جائے، یعنی گناہ کے لیے اس کے لیے راستے ہموار ہوں، گناہ کرنا آسان بھی ہو، لیکن ایک بات ہو کہ اللہ کا خوف اس کو دامنگیر ہو کہ کل اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. بس اس خیال سے گناہوں سے بچ جائے، رک جائے، اور اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں ان سے رک جائے، تو فرمایا فإن الجنة هي المأوى، ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر جنت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا ہمیں خوف عطا فرما دیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو گناہوں سے انسان کو روک سکتی ہے. ورنہ چاہے آپ لاکھ پہرے بٹھا دیں، بعض اوقات سامنے آدمی نہیں کرتا لیکن ذرا نگاہ چوکی کسی کی اور فوراً گناہ کر بیٹھا. تو اس لیے جتنے بھی ایجنسیز ہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ گناہوں کو روک نہیں سکتی. گناہ سے اگر کوئی رک سکتا ہے تو صرف اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف جس شخص کے دل میں ہو وہ گناہوں سے رک سکتا ہے. سورہ عبس ہے اگلی سورت. اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت آمیز تنبیہ فرمائی ہے. ایک صحابی جو نابینا تھے، جب وہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کی خدمت میں اس وقت کون لوگ بیٹھے ہیں، تو مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے اس امید پر کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں. تو یہ نابینا صحابی جب آئے تو ان کو چونکہ معلوم نہیں تھا، اس لیے یہ آ کر اپنا سوال کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار گزرا کہ بھئی یہ تو اپنے ہی آدمی تھے، کسی اور وقت آ جاتے. تو اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ عبس وتولی، چیم بجبی ہوئے، یعنی آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اس بات سے کہ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا. انجاہ العمى، تو بہرحال بتلایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا اتنا مسلمان ہونا اللہ کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کو اسلام پر رکھنا ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کوئی آدمی اگر کافر ہے مسلمان نہیں ہے تو اس کا اسلام پر آنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو دین اسلام پر قائم رکھنا. آج معاملہ یہی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود دین پر استقامت نہیں ہے, دین کے بارے میں کچھ جان پہچان نہیں, اور فکر ہم اس میں لگے رہتے ہیں کہ دوسرا آدمی مسلمان ہو جائے تو بلا شبہ اگر ہم اپنے اعمال اچھے کر لیں, کردار اچھا کر لیں, تو ہمیں دیکھ دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائیں گے. آج اگر کوئی شخص مسلمان ہمیں دیکھ کر نہیں ہوتا تو اس میں یقیناً ہمارا قصور ہے, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنا کردار اپنے اعمال ایسے رکھتے کہ غیر مسلم بھی ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. چنانچہ ایک زمانے میں ایسا تھا بھی کہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر اور مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر کفار مسلمان ہو جاتے تھے. آج ہمارے اعمال دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا, بلکہ دین جو دین پر ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد محبت آمیز خطاب بھی ہے اور ساتھ میں اس بات پر تنبیہ کہ ایک نابینا صحابی, چونکہ ایک نابینا تھے, یہ عذر بھی تھا, ان کو معلوم ہی نہیں تھا, اس لیے ان سے ناراضگی آپ کو نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, اولاد ماں باپ سے, ماں باپ اولاد سے, یعنی کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا, بلکہ ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں رہے گا. اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اگلی صورت میں اللہ رب العزت نے ان بچیوں کے بارے میں فرمایا جن کو لوگ ذبح کر دیا کرتے تھے, زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ میں ان کو قتل کیا گیا, یعنی ان کو جو زندہ درگور کیا گیا, زمین میں دبا دیا گیا, تو کون سا گناہ انہوں نے کیا تھا. ان قریب ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا جنہوں نے یہ عمل کیا. اسی طریقے سے انسان کو خطاب کیا گیا کہ انسان اپنے رب سے تو کیوں غرور کرتا ہے, اپنے رب سے کے سامنے کیوں اکڑتا ہے, حالانکہ وہ رب وہ ہے الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا, ٹھیک ٹھیک بنایا, اور جس شکل میں چاہا تجھے بنا دیا. لاکھوں کروڑوں انسان ایک ساتھ موجود ہوں تو یہ چھوٹا سا جو حصہ ہے یہ بھی کسی کا کسی سے ملتا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ایسے مصور ہے اور ایسی کاریگری اللہ نے کی ہے پانی پر. لازمی بات ہے کہ نطفہ ناپاک سے انسان کو پیدا کیا, جو ایک پانی ہی ہے, ناپاک پانی, ناپاک قطرہ, لیکن اللہ رب العزت نے ایسی صورت گری کی ہے اور ایسا نقش بنایا ہے کہ کوئی شکل دوسری شکل سے بالکل ایسی مماثل نہیں ہے, اور اتنی مماثلت نہیں ہوتی کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ اور وہ ایک ہی ہیں, کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. تو اتنے انسان اللہ رب العزت نے بنائے, بناتے چلے جا رہے ہیں, مسلسل انسان پیدا ہو رہے ہیں, مر بھی رہے ہیں, لیکن کوئی شخص کسی سے اتنا ملتا جلتا نہیں ہوتا. تو کون ہے جس نے اتنی بڑی زبردست کاریگری کی ہے؟ اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا اور ساتھ میں فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتیں وہ ہوں گے, اور جو گناہگار ہیں وہ جہنم میں. اس کو بھی ذکر فرمایا. ساتھ میں اگلی صورت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں. یہاں پر ناپتول سے کمی سے صرف وہی مراد نہیں ہے کہ جو حقیقی معنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ وزن کم دے دیا یا ناپ کم دیا, اس کے علاوہ بڑا وسیع مفہوم ہے یہاں پر کہ کوئی شخص اگر اپنے اوقات اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا تو وہ بھی سب اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طور پر ناپ تول ہر اعتبار سے کریں اپنی ڈیوٹی, اور اسی طریقے سے اپنے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طور پر ہم ادا کرنے والے بنیں. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, یعنی آپ کی تعریف میں یہ بات ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, سورہ انشراح میں, کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. یقیناً جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے. اذان جب آپ سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی جہاں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہیں اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ اطاعت کے سوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں، یعنی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور عبادت اللہ رب العزت کی ہو. اور ساتھ میں فرما دیا کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ جو لوگ آپ کے نام کو مٹانا چاہتے تھے آج ان کے نام کو، ان کی اولادوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العزت نے بلند کیا کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کا نام لیتا ہے. اور آپ کے نام قرآن مجید کے علاوہ جب بھی آدمی کوئی ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سامنے آتا ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو آپ کی روحانی اولاد ہیں. یہاں ایک بات اور بھی کہی گئی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، یعنی جو کام آپ کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی کام کرنے والے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ وقت نکالیے اللہ کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے، دعوت کا، تبلیغ کا، اسی طریقے سے جہاد کا، سارے کام آپ کرتے تھے، پوری حکومت چلاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے اپنے اوقات کو مزید فارغ کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، حتیٰ کہ پیروں پر ورم آ جانا، یہ سب اسی کا حصہ تھا. کہ اس سے پتہ چلا کہ ہم زیادہ محتاج ہیں اس بات کے کہ اپنے اوقات کو فارغ کریں اللہ رب العزت کے لیے. ہم تو سوچیں کہ ہم نے رات دن اپنے اوقات کو ایسا مصروف کر رکھا ہے کہ شاید فرصت ملتی ہی نہیں ہمیں. اور جس آدمی سے پوچھو گے صاحب ہمیں فرصت ہی نہیں، بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ صاحب مرنے کی بھی فرصت نہیں. حالانکہ جب موت آئے گی تو فرصت ملے نہ ملے فرشتہ تو اپنا کام کرے گا ہی کرے گا. اس لیے یہ بات کہنا کہ صاحب مرنے کی فرصت نہیں ہے یہ بیوقوفی کی بات ہے. اس لیے کہ جب فرشتہ آ جائے گا تو چاہے کوئی کتنا ہی مشغول ہو، کتنا ہی اہم کام انجام دے رہا ہو، فرشتہ اپنا کام کرے گا. اس لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ مصروفیت ہے کارے جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. فرصت تو نکالنی پڑے گی، اگر نہیں نکالو گے تو فرصت کبھی نہیں ملتی. آدمی کاروبار میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتا. لیکن یہ ساری بات غفلت کی ہے. جس کام کو آدمی اہمیت دیتا ہے اس کو وقت دیتا ہے، جس کام کی اس کی نظر میں اہمیت نہیں ہوتی اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. تو اگر اپنے دین کو ہم وقت دیں گے، اس کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اپنی آخرت کی فکر کریں گے تو یقیناً وقت بھی دیں گے، وقت نکالنا پڑے گا. اسی طریقے سے نبی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی اور مکہ مکرمہ بلد امین کی. اور قسم کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سب سے اشرف المخلوقات میں سب سے جو ہے وہ انسان. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء انسان نہیں ہوتے یا وہ بشر نہیں ہوتے تو ان کا یہ بھی غلط ہے. خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے اس کو واضح بھی فرما دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، البتہ اتنی بات ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے تم پہ وحی نہیں آتی، یہ فرق ہے. لیکن جہاں تک مادے کا تعلق ہے تو جس طرح تم بشر ہو اس طرح میں بھی ہوں، لیکن فرق ہے اس میں کہ تم پر وحی نہیں آتی، تم نبی نہیں ہو، میں نبی ہوں. اللہ رب العزت نے مجھ پر کلام نازل فرمایا فرشتے کے ذریعے سے، تو یہ فرق ہے. اسی جس طرح کہ پتھر پتھر ہی ہوتے ہیں لیکن ہر پتھر ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک پتھر حجر اسود بھی ہے جسے آدمی چومتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے پتھر ہیں جن کو آدمی ہاتھوں میں پہنتا ہے. اگرچہ شریعت اور عقیدے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے وہ جہالت کی بنا پہ سمجھتے ہیں کہ صاحب پتھروں میں ہی تاثیر ہے کہ فلاں پتھر پہن لیا تو مالدار ہو جاؤ گے، فلاں پہن لیا تو غریب ہو جاؤ گے، اور فلاں پتھر کو دودھ پلا دو، فلاں پتھر کو یہ کر دو، یہ سب اس قسم کی چیزیں ہیں. تو یہ جوتشی قسم کے اور اس قسم کے لوگ جو علم جعفر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، شریعت اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ورنہ جوہریوں کے پاس سارے پتھر ہوتے ہیں، بیک وقت ان کے پاس وہ پتھر بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس سے مالدار ہوتا ہے، اور بیک وقت وہ پتھر بھی ہوتا ہے کہ جس سے آدمی کنگال ہو جاتا ہے، علیہ عزب اللہ. ہمارا یہ عقیدہ نہیں، لیکن ان سب کے باوجود ان پتھروں کے ان کے پاس ہونے کے انہیں کچھ ہوتا ہوا تھا نہیں ہے. تو اس قسم کے عقیدے نہیں رکھنے چاہیے، عقیدہ صرف اللہ سے رکھنا چاہیے. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت، وہ چاہیں گے تو نفع ہوگا، وہ چاہیں گے تو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اگلی سورت میں سورہ قدر ہے جس میں شب قدر کا ذکر کیا گیا. تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قدر والی رات ہے, عظمت والی رات ہے. اور بعض نے فرمایا کہ جو آدمی بے قدر ہوتا ہے اعمال کر کے قدر والا ہو جاتا ہے, اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور قدر سے مراد یہاں پر تقدیر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں فیصلے فرما دیتے ہیں, جیسا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ رب العزت نے 25ویں پارے میں ذکر فرمایا, اور وہاں اس سے بھی مراد شب قدر کی رات ہی ہے. اور بعض حضرات نے وہاں مراد نصف شعبان لی ہے, تو اس میں تطبیق دونوں میں یہ کی ہے کہ ابتدائی فیصلے نصف شعبان کو کیے جاتے ہیں, اور وہ فیصلے جو ابتدائی ہوتے ہیں بعد میں پھر وہ فرشتوں کے سپرد جو ہے کر دیے جاتے ہیں شب قدر کی رات, کہ اب ساری رات سارے سال میں جو کچھ ہونا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. بہرحال اس کو ذکر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو جہاد کرتا تھا, 1000 برس تک اس نے جہاد کیا, کبھی اپنے جسم سے ہتھیار اتارے ہی نہیں. تو صحابہ کرام کو جب اس کی حال کی اطلاع ملی تو انہیں بڑی حیرت بھی ہوئی, اور ساتھ میں یہ بھی کہ 1000 برس لوگوں کی عمریں تھیں اور پورا انہوں نے جہاد میں وہ وقت گزار دیا. تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو خاص طور پر یہ شب عطا فرما دی, اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, 1000 مہینوں سے افضل. کتنا افضل ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں. اس لیے اگر اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرما دیں, آج کل یہ دن چل رہے ہیں, یہ راتیں آ رہی ہیں, چل رہی ہیں, گزر رہی ہیں, ہمیں چاہیے ان کی قدر کریں. جو راتیں باقی ہیں ہر رات شب قدر سمجھ کر اس کی قدر کریں اور اس کی عظمت کو پہچانیں, اور ان راتوں کو کم از کم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جاگ کر گزاریں, اس سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت مانگیں. سورہ عصر ہے جس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, اچھے عمل کیے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے انسان, اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ گھاٹے میں ہیں, مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر اللہ نے ضرور فرمایا ہے. خالی ایمان کافی نہیں ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد سمجھ لے کہ بس ختم, ساری ذمہ داریاں, کچھ کوئی ذمہ داری مجھ پہ نہیں, بلکہ اس کلمے کے تقاضے ہیں کچھ, ان تقاضوں پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید اللہ رب العزت نے تقریباً ہر جگہ پر لگائی. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح دونوں صحیح طور پر کمال درجے کے عطا فرمائے. اسی طریقے سے اصحاب فیل کا ذکر فرمایا گیا ہے جنہوں نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی, اور نتیجہ تھا اللہ رب العزت نے معمولی جو ہے پرندوں کے ذریعے سے بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہوں اور ان کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا. اس کو ذکر فرمایا. آخری صورتیں جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس, میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں بڑی اہم ترین صورتیں ہیں. آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سوتے وقت بھی تلاوت کرے, اٹھ کر بھی تلاوت کرے, اور مغرب کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کی, اور اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے اوقات میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس لیے ان صورتوں کو تو آدمی اچھی طرح سے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لے. اس زمانے میں خاص طور پر جہاں کہ ہر شخص کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا, مجھ پر کسی نے سحر کر دیا, بندش کر دی, کاروبار ختم ہو گیا, فلاں چیز ہو گئی, تو اس قسم کے عقائد جہاں لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں, تو یہ صورتیں خود نازل ہی اس مقصد کے لیے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو نازل فرمایا, اور اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس جادو کا اثر زائل فرما دیا. تو جادو حق بھی ہے, ہوتا بھی ہے, لوگ کرتے بھی ہیں, اور غالباً ان کو اتنے فرصت بھی ملتی ہے کہ اس قسم کے کام کرتے رہیں ایک دوسرے کے خلاف, لیکن زیادہ وہمی آدمیوں کو نہیں ہونا چاہیے. سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرے اس یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہ انشاءاللہ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے. امید ہے کہ اللہ رب العزت ہر شر و فتنوں سے بچا لیں گے. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں بڑی اہم ترین ہیں. بعض نے فرمایا کہ جس طرح آدمی کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی, اور اسی طرح پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے, اور اسی طرح سانس کے لیے ہوا چاہیے, اسی طریقے سے یہ دونوں صورتیں بھی انتہائی اہم ہیں انسان کے لیے. اس لیے ان کی تلاوت آدمی کو کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پارہ تو کم پڑھا گیا تھا, لیکن چونکہ کل انشاءاللہ دعا ہوگی تو کل موقع نہیں ہوگا. دارالعلوم سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہمارے بزرگ تشریف لائیں گے, تو اس لیے آج مختصر سا میں نے عرض کر دیا, کیونکہ یہاں کے بعد بھی پھر مجھے کہیں جانا ہوتا ہے. ورنہ اصل تو یہ تھا کہ اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ کی جاتی. اللہ نے زندگی دی تو آئندہ انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ باہر کا کوئی پروگرام رکھا ہی نہ جائے, تاکہ یہاں کی حق تلفی نہ ہو کسی طور پر. اللہ تعالیٰ اس کی مجھے توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا, ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ بہت ہی بابرکت اور مبارک دن و رات چل رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کے انوار و فضائل ہمیں عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے, اپنی جہالت کی بنا پر اے اللہ ان ایام کو بہت سے لا یعنی کاموں میں ضائع کر دیا. آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے, اور جو ایام باقی ہیں اس کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں بار بار رمضان المبارک عطا فرمائیے. ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ زندگی ہماری کتنی باقی ہے, اے اللہ جو ایام باقی ہیں ان کی بھی قدر کرائیے, اور آئندہ جب تک اے اللہ ہماری زندگی ہے رمضان المبارک آتے رہیں, ہم ان کی قدر کرتے رہیں. اے اللہ آپ کی عظمت پہچانتے رہیں, آپ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں پابندی کے ساتھ. اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں بہت سے بیمار ہیں, ہم خود بیمار ہیں, سب کو شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, بہت سی خواتین نے فون کر کے دعاؤں کے لیے کہا, اسی طریقے سے اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا. اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے, اے اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما دے, جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے. اے اللہ جو اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو جن کی اولاد نیک اور فرما بردار ہے, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں ہمارا سرمایہ آخرت بنا دے. اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے نواز دیجئے, ہمیں بھی نواز دیجئے. یا اللہ ہمارے دوست احباب, اے اللہ ہمارے متعلقین, اے اللہ جس نے ہم سے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب کی دعاؤں کو اور حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے, ضرورتوں کو پورا فرما دے. گھریلو پریشانیاں ہیں تو دور فرما دیجئے, میاں بیوی کے آپس کی پریشانیاں ہیں تو دور فرما دیجئے. اے اللہ ساس اور بہو کی پریشانی ہے تو انہیں دور فرما دیجئے. اسی طریقے سے بھائی بھائی اگر لڑے ہوئے تو اے اللہ ان میں محبت پیدا فرما دیجئے. مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دیجئے خصوصیت کے ساتھ. اے اللہ اس زمانے میں جبکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اہل اسلام کو آپس میں جڑنے کی, آپس کی محبتوں کی, آپس میں متحد ہونے کی, لیکن شیطان نے اور اے اللہ دیگر جو ہے وہ اغراض نے ہمیں جدا کر رکھا ہے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں متحد اور متفق فرما دے. اے اللہ متحد اور متفق فرما دے, ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما, اے اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کے سبب اے اللہ جو لوگ مسلط ہیں, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما دیجئے. اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اور اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما دیجئے. جو کوتاہیاں ہماری ہیں انہیں بھی دور فرما دیجئے. اے اللہ جو حکمرانوں میں کوتاہیاں ہیں انہیں بھی دور فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما, ہمیں بھی ہدایت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, جس طور پر بھی کر رہے ہیں، چاہے تبلیغ کے ذریعے، چاہے جہاد کے ذریعے، چاہے تقریروں کے ذریعے، چاہے تصنیف کے ذریعے، اے اللہ سب کی کاوشوں کو، سب کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کو آپس میں معاون بنا، آپس میں معاند نہ بنا، اے اللہ ہمیں نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.